أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله. آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے تو سمندر خرچ ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ اس سمندر جیسا اور سمندر ہم مدد کے لیے لے آئیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو جو آدمی اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. آیتیں تو دو ہیں اور اس میں تین مضمون بیان کیے گئے ہیں. پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی اس پہلی آیت کے اندر، وہ یہ ارشاد فرمائی کہ اگر سمندر اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لیے سیاہی یعنی روشنائی بن جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع کیے جائیں تو سمندر خشک ہو جائے گا، پھر دوسرا سمندر لایا جائے، پھر تیسرا سمندر لایا جائے، چوتھا سمندر لایا جائے، تو یہ سمندر خشک ہوتے چلے جائیں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات صفات اور اس کے کلمات کا بیان ختم نہیں ہوگا. یہ بات ہے جو پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی گئی. تو یہاں تو آیت یہ ہے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ سمندر جیسا اور سمندر ہم مدد کے لیے لے آئیں. اور سورہ لقمان میں یعنی 21 پارے میں اسی بات کو نسبتاً تھوڑی سی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر کی مدد کی جائے ایک دوسرے سات سمندروں کے ساتھ، آگے کیا ہے؟ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. تو وہاں اس آیت کی گویا مزید تفصیل آ گئی کہ اگر زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سمندر بھی لائے جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے کلمات لکھنے شروع کیے جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور یہاں یہ فرمایا کہ قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ سمندر ختم ہو جائے گا اور رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور اس کے صفات کی عظمت اور صفات کے متعلقات کی کثرت کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی کا علم اگرچہ بسیط ہے، مگر اس کی معلومات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ایک انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اگر سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، تو بھی اللہ تعالی کے کلمات جاری رہیں گے، اور جو انسان سمندر ختم ہو جائیں گے اور قلم ختم ہو جائیں گے. تو اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا علم جو ہے وہ بے حساب ہے، اس کا اندازہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اور ہمیں تو کیا اندازہ ہو سکتا ہے، ہمارے تو عقل بھی چھوٹی سی ہے، ہم خود بھی بہت چھوٹے سے ہیں. لیکن جو کچھ یہ جو آج کل کے سائنسدان ہیں وہی بیان کرتے ہیں، اسی کو اگر انسان دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کا اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. اور انسان بے ساختہ یہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے پروردگار آپ نے یہ سب چیزیں بیکار پیدا نہیں کی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی کے اندر زمین ہے، اس زمین کے ساتھ اور بھی بہت سارے سیارے ہیں. اب ہم زمین پر بستے ہیں اور باقی قریب کے سیاروں کا بھی کچھ علم ہمیں ہوا ہے، بہت سارے سیاروں تک تو ابھی ہم پہنچ ہی نہیں سکے، 1-2 تک پہنچے ہیں، باقی تک پہنچ ہی نہیں سکے. پھر یہ نظام شمسی جو ہے یہ ایک بڑی کہکشاں کا حصہ ہے، گلیکسی یا جو بھی کہکشاں آپ، اس کہکشاں کا حصہ ہے. اس کہکشاں کے اندر اس نظام شمسی نہ جانے کتنے نظام شمسی موجود ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور خود سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم اس کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زمین جو ہے وہ جس نظام شمسی میں ہے، یہ نظام شمسی ایک بڑی کہکشاں کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ایک بہت بڑی کہکشاں کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اور اس میں نہ جانے کتنے سورج ہیں اور کتنے اس کے ساتھ سیارے ہیں. پھر یہ ایک کہکشاں ہے، اس کہکشاں سے باہر پھر اور نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں. اور اتنی عظمت ہے اس کائنات کی کہ نہ انسان اس کا تصور کر سکتا ہے، نہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے. ایک طرف تو کائنات جو ہے وہ اس قدر وسیع کہ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عقل بھی چھوٹی سی، لیکن جو بہت عقل کے دعوے دار ہیں سائنسدان، وہ خود حیران ہیں کہ ہم اس کائنات کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی کہ یہ کائنات مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس آسمان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور ہم اس کو وسعت دیے جا رہے ہیں. ایک طرف کائنات کی وسعت کا یہ اندازہ، پھر اس کائنات کے اندر فرض کر لو نظام شمسی کو لے لو، اس نظام شمسی کے اندر کیا کچھ ہے، پھر اس نظام شمسی کے اندر آپ جناب زمین کو لے لو، وہ ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ہے، نظام شمسی کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، پھر اس نظام شمسی کے زمین کے اندر آپ لے لو تو یورپ ہے اور افریقہ ہے اور امریکہ ہے اور ایشیا ہے، پھر اس کے اندر نہ جانے کتنے ملک ہیں، اسی میں پاکستان ہے، پھر اس پاکستان کے اندر بہت سارے حصے ہیں، پنجاب ہے، سرحد ہے، پختونخوا، فلاں اور فلاں، پھر اس کے جناب شہر ہیں، کراچی شہر کو لے لو، پھر اس کراچی شہر کے اندر کتنے انسان رہتے ہیں اور ان انسانوں کی کیا کیا حالات ہیں اور کیا کیا واقعات ہیں اور زندگی میں ان کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے اور کیا کچھ پیش آ چکا ہے اور کیا کچھ پیش آئے گا، یہ سب باتیں. پھر اس کے بعد آپ آگے چلو، کراچی کے اندر کورنگی کو لے لو، کورنگی کے اندر اپنے افراد کو لے لو، پھر اس کے بعد مجھے لے لو. تو ایک انسان کی اس کائنات کے اندر کیا اہمیت ہے؟ ایک نقطہ میری بنتا. لیکن اگر پھر انسانی کو آپ لے لیں تو یہ جو چھوٹا سا انسان ہے 5-6 فٹ کا، اس کے اندر ایک جہان آباد ہے، اس انسان کے اندر ایک جہان آباد ہے، اتنی زبردست اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، گردوں کا پلانٹ علیحدہ لگا ہوا ہے، دل کا پلانٹ علیحدہ لگا ہوا ہے، جگر جو ہے وہ اپنے کیمیکلز علیحدہ بنا رہے ہیں، اور اس قدر پیچیدہ نظام اندر ہے کہ ایک ایک جز کے ڈاکٹر علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی حیران ہے کہ اس جز کے اندر کچھ باتوں کا ہمیں پتا ہے، کچھ باتوں کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے. چہرے کے جو حصہ ہے، آنکھوں کے ڈاکٹر علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، کان کے ڈاکٹر علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب کسی چیز کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں، اس کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں، برین کے ڈاکٹر علیحدہ ہیں، پھر ان کے اندر بہت سارے شقے ہیں. ابھی میری ایک ہمشیرہ بیمار ہو گئی تو ڈاکٹروں کے پاس جانا ہوا، تو اب آنکھوں کے ڈاکٹر، پتہ چلا جی یہ تو کرنیا کا ماہر ہے اور یہ ریٹینا کا ماہر ہے، اس کو اس کا کچھ زیادہ پتا نہیں ہے، اس کو اس کا کچھ پتا نہیں ہے. وہ کہہ رہے جی یہ میرا فن نہیں ہے، یہ جو آپ کی تکلیف ہے اس کا تعلق قرنیا سے ہے، اور میں تو ریٹینا کا ماہر ہوں، اس لیے آپ قرنیا والے کے پاس جائیے. اب قرنیا والوں کے پاس گئے، پتا چلا کہ یہ جو بیماری ہے اس کا بھی یہاں ڈاکٹر صرف ایک دو ہی ہیں، ان سے آپ جا کر ملیں. اور وہ ڈاکٹر جو خود حیران ہے کہ یا اللہ آنکھ کے اندر کیا کیا جہان ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. اب تحقیق ہوتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے، کتابیں چھپتی جا رہی ہیں، مگر ایک چھوٹے سے انسان کی جو تحقیق ہے وہ ہی نہیں ختم ہو کے دے رہی. ایک طرف کائنات کی وسعت کا آپ اندازہ کریں، پھر اس کائنات کی وسعت کے اندر پھر ایک مخلوق کا آپ انتخاب کریں، پھر اس مخلوق کے بھی ایک فرد کو آپ لے لیں، چاہے انسان ہو، چاہے کبوتر ہو، چاہے کوئی ہو، پھر اس کے اجزاء کو آپ لیں، پھر اس کے اجزاء کی جو صفات ہیں ان کو آپ دیکھنا شروع کریں، تو آدمی کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے اور کس نے یہ سب چیزیں پیدا کی. اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم سمندر کے مثل جیسے اور جیسے سمندر لے آئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت صرف موجودہ کائنات پر ہی تو نہیں ہے، کائنات ہی کی وسعت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے جو ایک جز کا جو اندرونی حصہ ہے ڈی این اے فرض کرو، اسی کی تحقیق اتنی ہوئی ہے کہ اسی کے اندر عقلیں حیران ہو رہی ہیں. اب جب اس قدر پیچیدہ نظام اتنا پھیلا ہوا ہے، پھر اتنا اندر گہرائی میں گیا ہوا ہے کہ جناب اس کو بیان کرنا مشکل ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے. اور پھر یہ تو ایک ذرا سی ایک جھلک ہے جو ہمیں نظر آئی ہے، لیکن باقی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے، کیا کائنات ہے، اور کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا کچھ پیدا ہو چکا ہے، کیا اس وقت میں موجود ہے اور کیا آئندہ ہوگا، ان سب کا احاطہ انسان کی عقل کیسے کر سکتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں، اور سمندر در سمندر 7 سمندر جو ہیں وہ سیاہی بنا دیے جائیں، ما نفیدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب ہے ہر چیز کے اوپر، حکمت والا ہے، اس کی ہر کام حکمت پر مبنی ہے اور اتنی گہرائی اور وسعت پر مبنی ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلی آیت میں تو یہ بات ہو گئی کہ اگر سمندر میرے رب کے لیے، میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، اگرچہ سمندر جیسا اور سمندر ہم مدد کے لیے لے آئیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ جزی نیس، میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ ٹھیٹھ لفظی ترجمہ اگر آپ کریں تو انما جزی نیس، یعنی اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ انما یہ کلمہ حصر کا کہلاتا ہے، اور حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس صرف اور صرف اور صرف یہی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جزی نیس، میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا۔ یوحا الیہ، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سر عام یہ کہہ دیجئے، لوگوں کو سنا کر کہہ دیجئے کہ انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، انا بشر مثلکم، کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح کا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، بلکہ اور انسانوں پر وحی نہیں آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے اوپر وحی آتی ہے، لیکن ہیں آپ انسان ہی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، تو یہ صرف یہاں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ تمی میں سے ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے ہیں، وہ تمہاری اپنی جانوں میں سے ہیں، یعنی کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی روحانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان ہے، تمہارے اندر ہی پیدا ہوئے، تمہارے اندر ہی ان کا بچپن گزرا، تمہارے اندر ہی ان کا لڑکپن گزرا، تمہارے اندر ہی ان کی جوانی گزری، اللہ جل شانہ نے ان کو منتخب فرمایا ہے اور ان کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بشریت کہ آپ بشر ہیں، ایک ایسی چیز ہے اور ایسی بات ہے کہ جو قرآن مجید سے ثابت ہے، جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی صفت، معاف کیجئے، اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بشریت کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو وہ تو قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سراپا نور بھی ہیں، اور نور ہونے کا مطلب یہ ہے، نور کی تعریف کی جاتی ہے کہ ظاہر لنفسی مظہر لغیری ہی، کہ نور جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ روشنی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک تو وہ خود روشن ہوتی ہے، اور پھر جہاں روشنی پڑتی ہے وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں۔ تو نور کی تعریف کی جاتی ہے کہ ظاہر لنفسی ہی مظہر لغیری ہی، کہ نور جو ہے وہ خود بھی ظاہر ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سراپا نور ہے۔ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سراپا نور ہیں، اور نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ جس طرح نور ظاہر لنفسی ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، روشنی بالکل آنکھوں سے نظر آتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات اور آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی پوری زندگی امت کے سامنے بالکل ظاہر کر دی گئی۔ چنانچہ بچپن، لڑکپن، جوانی اور جناب آپ کی باہر کی زندگی، حتیٰ کہ آپ کی نجی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی بھی نہیں چھپائی گئی، بلکہ اندر میں گھر میں آپ جا کر کیا کام کرتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ تھا، گھر میں آپ ان کے کس طرح ہاتھ بٹاتے تھے اور گھر میں آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے، رات کو آپ کس طریقے سے عبادت کرتے تھے، کس وقت اٹھتے تھے، یہ ساری کی ساری باتیں ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری امت کو بتا دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سراپا نور ہے کہ آپ ظاہر بھی ہیں اور مظہر لغیرہ، اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والے بھی ہیں، یعنی جہاں آپ کا اسوہ حسنہ پڑتا ہے وہ جگہ منور ہو جاتی ہے، وہ جگہ منور ہو جاتی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کئی جگہ آپ کو نور فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ شاہد ہیں، یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ مبشر ہیں، یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ نذیر ہیں، یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ سراجم منیرا شاہدا و مبشرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا، آپ نبی رحمت بھی ہیں، آپ نبی ملحمت بھی ہیں، آپ حاشر بھی ہیں، آپ عاقب بھی ہیں، آپ نے اپنی بہت ساری صفات ذکر کی۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری صفات ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ نور ہے۔ ذات کے اعتبار سے آپ بشر تھے، اور صفات کے اعتبار سے آپ سراپا نور تھے، اور نور ہونے کے ساتھ مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی الی اللہ باذنہ بھی تھے، سراجم منیرا آفتاب روز روشن کی طرح آفتاب بھی تھے۔ اور آفتاب تو کیا روشنی پھیلاتا ہے، وہ تو صرف دنیا ہی میں روشنی کا کام کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آفتاب نبوت اور آفتاب ہدایت ہیں کہ آپ کی روشنی سے دنیا بھی منور ہوتی ہے، آخرت بھی منور ہو جاتی ہے۔ تو دنیا بھی منور ہوتی ہے، آخرت بھی منور ہوتی ہے، جنت بھی منور ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا یہ بالکل جہالت والی بات ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیات کے خلاف ہے۔ صاف فرما دیا گیا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ جزی نیس، میں بشر ہوں تم جیسا۔ اور یہی تو کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کرام علیہم السلام کا کہ وہ بشر ہوتے ہیں، اور تمام بشری تقاضے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن تمام بشری تقاضوں کے موجود ہونے کے باوجود وہ انسانوں کے لیے سراپا نور اور سراپا اسوہ حسنہ ہوتے ہیں۔ کافروں نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا ہے، کافر یہ کہتے تھے کہ تم تو فرشتے نہیں ہو، تم تو ہماری جیسے انسان ہو، ما انتم الا بشر مثلنا۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا کہ کافر یہ کہتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ کافروں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، ہمارے بھی ہاں بھی یہ ہوتا، تم بھی نکاح کرتے ہو ہم بھی نکاح کرتے ہیں، تمہارے ہاں بھی اولاد ہوتی ہمارے، تو کہتے تھے کہ جو بزرگ ہے یا نبی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان نہ ہو۔ آج کل بھی یہ ذہن کچھ لوگوں کا بگڑ جاتا ہے کہ بزرگ ایسا ہونا چاہیے جو انسان نہ ہو، یعنی وہ انسان ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، اور جناب یوں کرتا ہو اور وہ کرتا ہو، اس طرح کی باتیں خیالی دنیا کی وہ اپنے ذہن میں ان کے آتی ہیں۔ کافر بھی یہی کہتے تھے، قرآن مجید نے کئی جگہوں میں اس کو ذکر کیا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کیا مطلب کہ فرشتہ آنا چاہیے تھا جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ اور سورہ فرقان میں کافروں کا قول نقل کیا کہ قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. کافر کہنے لگے اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازار بھی جاتا ہے. یعنی ان کے نزدیک نبی وہ ہونا چاہیے کہ جو نہ کھانا کھاتا ہو نہ بازار جاتا ہو، تب تو وہ نبی ہوگا، ورنہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ کافر کہتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا اور فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم نے نہیں بھیجا، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے بازار بھی جاتے تھے. انسان ہو کر زندگی گزارنا یہ کمال کی بات ہے، فرشتہ ہو کر زندگی گزارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ جو عیسائی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو تین، ایک میں اور ایک تین میں، تو ان کے لیے دعوی الوہیت یا جزو الوہیت ثابت کرتے ہیں، اقنوم وغیرہ. تو قرآن مجید نے ایک جملہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، سورہ مائدہ میں، کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ ہیں وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایک جملہ کہا اور اس کے پس منظر میں بہت کچھ فرما دیا گیا، اس کے پس منظر میں بہت کچھ فرما دیا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو تم ایک تین میں اور تین ایک میں قرار دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو، بیٹا قرار دیتے ہو، تو تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کانا یا کلا نتام، وہ کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہوگا وہ کھانا بھی کھائے گا، بھوک بھی لگے گی، اس کو پیاس بھی لگے گی، اور جو کھانا کھائے گا تو اس کو روٹی کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو جناب محنت کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو رزق حلال کمانے کی بھی ضرورت ہوگی، پھر کھانے کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں، کبھی نزلہ ہے، کبھی زکام ہے، کبھی کچھ اور ہے، کبھی حاجات کا تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو گئیں اس جملے سے کہ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو کافر ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا سب انسان تھے. انسان ہونا کمال ہے، فرشتہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو انسان بنا کر بھیجا گیا، کامل انسان بنایا گیا. ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی پیاس ہوتی تھی، ان کو بھی غصہ آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے کبھی بات فرمائی گئی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اب آ روایتوں میں آتا ہے کہ حتی احمرت وجنتاہ، آپ کے گال جو ہیں وہ سرخ ہو گئے. اب آ روایات میں آتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے گالوں کے اندر سرخ انار چھڑک دیا گیا ہے، سرخ انار کا رس اندر ڈال دیا گیا، اتنے سرخ ہو جاتے. لیکن مجال ہے، ایک جملہ آپ نے کبھی سخت ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک صاحب نے کسی صاحب کی بات نقل کی اور اس سے آپ کو سخت تکدر ہوا، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن ایک ہی جملہ آپ نے فرمایا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوزی باکثر من ھذا فصبر. اتنے غصے میں، یعنی جب آپ غصہ آیا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، ایک جملہ آپ نے فرمایا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوزی باکثر من ھذا فصبر. اللہ تعالیٰ تھے موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر سے کام لیا. کیا مطلب؟ کہ غصہ مجھے آ رہا ہے لیکن مجھے اپنے بھائی یاد آ رہے ہیں، کہتے موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر سے کام لیا. تو صبر تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. جو آدمی یہ کہے گا میں صبر نہیں کر سکتا، تو اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی سیرت سے دستبردار ہونا پڑے گا. مولوی صاحب، صبر کرنا اس دنیا میں ضروری ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھائی، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے پہلے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں ہوتی ہیں، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، کھانے کی حاجت کا ہونا، غصے کا آ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ عین انسانیت کے مطابق ہے، اور انسان کے فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شریعت کے احکام پر آدمی مکمل طریقے سے عمل کر سکتا ہے. اگر فرشتے کو لایا جاتا تو لوگ کہتے ہیں جو فرشتہ ہے ہم تو اس کی پیروی نہیں کر سکتے. اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں تو بزرگ ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے. ارے بھائی بزرگ بھی تو انسان ہی ہوتا ہے، وہ کوئی انسان سے علیحدہ کوئی مخلوق تو نہیں ہوتی، بلکہ انسان تم سے بڑھ کر انسان ہوتا ہے، وہ حساس زیادہ ہوتے ہیں. بزرگ جو ہیں وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کی حس کثرت ذکر کی وجہ سے اور غور و فکر کی وجہ سے آپ سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے قابو میں رکھتے ہیں، اور یہ طریقہ سکھایا انبیاء کرام علیہ السلام نے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہو کر شریعت پر عمل کرنا یہ ہے کمال کی بات. تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب کے سب انسان ہوتے ہیں، کامل درجے کے انسان، البتہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں. چونکہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں اس لیے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد بس آپ ہی ہیں قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن ہوتے انسان ہی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ انسان ہیں اور کامل درجے کے انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ساتھ پھر یہ نور بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور داعین اللہ بھی ہیں، اور سراجم منیرا بھی ہیں. تو اس کو فرمایا گیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ جزی نیس، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. وہ فرق بتا دیا کہ یوں تو سارے انسان برابر ہیں، لیکن نبی میں اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ غیر نبی پر وحی نہیں آتی، اور نبی علیہ السلام کو انسانوں میں سے منتخب کیا جاتا ہے، ہوتے انسان ہی ہیں، انسانوں میں سے منتخب کیا جاتا ہے اور ان پر وحی کی جاتی ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اب یہاں توحید کا ذکر کیا گیا، ورنہ بنیادی جو عقائد ہیں وہ تین ہیں، توحید، رسالت، آخرت. جتنے شرعی احکام ہیں سب کے سب ان تین کے گرد گھومتے، توحید، رسالت اور آخرت. پھر اس کے اندر بھی جو آدمی توحید کا قائل ہوگا وہی پھر آگے رسالت اور آخرت کا قائل ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جگہ میں خالی توحید کا ذکر کیا، لیکن توحید کا ذکر یہ، اس میں رسالت آخرت آ گئی، اور جب توحید رسالت آخرت آ گئی تو تمام عقائد اور تمام احکام شریعت خود بخود اس کی تشریح میں آ جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو نیک کام کرنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں اپنی رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ابتدا یہاں سے فرمائی کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ، کہ جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو جملے کی ابتدا، آیت کی ابتدا اس طریقے سے فرمائی گئی کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ویسے تو آخرت کے اوپر کے بارے میں صرف امید ہی نہیں بلکہ ایمان ہونا ضروری ہے، بلکہ ایمان ہونا بھی پوری طرح کافی نہیں بلکہ یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ یقین ہی کے بنا پر اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یرجو کا لفظ بولا، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اے کافروں، کافروں کو خطاب ہے، کہ اگر بالفرض تمہیں یقین نہ بھی ہو تو امکان تو ہے کہ آخرت ہوگی، اور جب امکان ہے تو امید تو ہے کہ پروردگار کے پاس جانا پڑے گا. جب جانا پڑے گا تو اس کی تیاری کرنی چاہیے. آدمی جب سفر میں چلتا ہے تو سفر میں جاتے وقت ہر وہ چیز اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ جس کے پیش آنے کا تھوڑا سا بھی امکان ہو، کہ اگر وہ پیش آ گئی تو یہ کر لوں گا، سوئی بھی ساتھ رکھ لوں، کینچی بھی ساتھ رکھ لوں، ایک چاقو بھی ساتھ رکھ لوں. سفر لمبا ہو تو آدمی اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ساتھ رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ دیکھو یہ زندگی کا سفر ہے، یہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، جا کر تمہیں ملنا ہے اپنے پروردگار سے. اپنی مرضی سے نہ تم یہاں آئے، نہ اپنی مرضی سے تم آخرت میں منتقل ہوگے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا. جب وہاں پہنچنا ہے تو اس کی تیاری کرو. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو تیاری کرنی چاہیے. وہ تیاری کیا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جانے کا اس کو یقین ہے، ایمان ہے، اللہ تعالی کے پاس حاضری کا اور حساب و کتاب پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو اعمال صالحہ اختیار کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو دو کام کرنے چاہیے. پہلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ کام کرے نیک کام. کام تو سب کو کرنے پڑتے ہیں، کافر کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اس دنیا میں، مسلمان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، محنت سب کو کرنی پڑتی ہے. لیکن مومن کو فائدہ یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں محنت کرتا ہے اس سے اس کی دنیا بھی درست ہوتی ہے، آخرت بھی درست ہوتی ہے. کافر جو محنت کرتا ہے اس کی محنت صرف دنیا کی حد تک مفید ہوتی ہے، اس سے آگے اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوتا. تو اس کو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، تو اس کو عمل صالح کرنا چاہیے. عمل صالح کا کیا مطلب؟ شریعت کے مطابق آسان نیک عمل، اس کو نیک عمل کرنا چاہیے. کون سا نیک عمل؟ یعنی جو شریعت کے مطابق ہو. جس وقت میں نماز پڑھنی ہے نماز پڑھے، جس وقت میں روزہ رکھنا ہے روزہ رکھے، جس وقت میں اس نے زکات دینی ہے زکات دے، عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے حج کرے، جس وقت میں اس نے جہاد کرنا ہے جہاد کرے، جس وقت میں تبلیغ کرنی ہے تبلیغ کرے، جس وقت میں اس نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے بیوی کا حق ادا کرے، جس میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے. یہ ہے اعمال صالحہ. اپنے اپنے وقت پر تمام اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، یہ ہے پہلا حکم. جو آدمی اللہ تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو نیک عمل کرنا چاہیے. اور یہاں اعمال نہیں فرمایا گیا، عملا صالحا. ایک نقطہ ذہن میں آیا، دیکھا تو نہیں لیکن چلو عرض کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں آدمی ایک ہی نیک کام کر سکتا ہے، ایک وقت میں آدمی 30-40 کام نہیں کر سکتا. اس وقت میں فتوے بھی لکھ لوں، ادھر سے قرآن بھی کر لوں، تلاوت قرآن بھی کر لوں، درود شریف بھی پڑھ لوں، تبلیغ بھی کر لوں، جہاد بھی کر لوں، بیوی کا بچوں کا، ایک ہی لمحے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک وقت میں تو آدمی ایک ہی نیک کام کرے گا، لیکن وہ عمل اگر صالح ہے تو اس کو جنت میں پہنچا دے گا. اپنے اپنے وقت پر نیک اعمال کرتے جاؤ اور جنت کی طرف بڑھتے جاؤ. جو شخص امید رکھتا ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو عمل کرنا چاہیے نیک عمل، اس کو عمل کرنا چاہیے نیک عمل. نیک عمل کون سا؟ شریعت کے مطابق جس وقت میں اللہ تعالی کا جو حکم ہو. یہ اسی کو ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کئی مرتبہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنی مرضی سے مت کرو کہ یہ کام نیک ہے تو میں کرتا ہوں، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت میں کیا ہے. جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اور شریعت کا جو حکم ہو وہ کرتے چلے جاؤ، بسید جنت میں چلتے چلے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں نصیب ہو جائے گی. تو پہلی بات یہ کہ عمل صالح کرو، یعنی شریعت کے مطابق کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرو. اس میں تمام حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، رزق حلال کمانا بھی آ گیا، تعلیم بھی آ گئی، تعلم بھی آ گیا، تبلیغ بھی، جہاد بھی، اور جتنے اسلام کے شعبے ہیں سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے. اپنے اپنے وقت پر نیک کام کرتے جاؤ. تو جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے. آگے آخری جملہ فرمایا، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو. نیک عمل کرے، عمل کرے نیک عمل، اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو. نیک عمل کرو جو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق، اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. نماز پڑھنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے نہیں، زکوٰۃ دینی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حج کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جو عبادت کی جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اسی کو کہا جاتا ہے اخلاص، اسی کو کہا جاتا ہے اخلاص، کے جو کام کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. اس لیے تھوڑا سا عمل بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا، چھوٹا سے چھوٹا عمل اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا تو وہ زبردست وزنی ہوگا، آخرت میں اس کا بے حساب آپ کو اجر ملے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر شرک آ گیا، مخلوق کو راضی کرنے کا خیال آ گیا، مخلوق کو دکھانے کا خیال آ گیا، عبادت میں مخلوق کو شریک کر لیا گیا، اعزنا اللہ من ذلک، تو یہ ریا کا راستہ ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا ہے. اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی عمل صالح میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، جو کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. اور یہ اہم چیز ہے اخلاص. قرآن مجید میں فرمایا، الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، فاعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء، اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء یکسو ہو کر، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر نماز کے اندر یہ نماز آپ نے اس لیے پڑھی کہ میں مخلوق کو راضی کروں اور مخلوق کو خوش کروں، ریا میں داخل ہو جائے گا، دکھاوے میں داخل ہو جائے گا، شرک خفی میں داخل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ پناہ میں رکھ کے کہیں شرک حقیقی میں نہ داخل ہو جائے، شرک کے اور مشرک کے اور کافر کے احکام جاری نہ ہو جائے. اس لیے اخلاص کا اہتمام بہت کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے جو خطبات الاحکام لکھی تو اس میں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے خطبات ہیں, وہ اکثر جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے وہاں سے اس کا انتخاب کر کے لیا خطبات الاحکام میں, تو اس میں ایک اخلاص کا بھی خطبہ ہے, تو اس میں ایک آتا ہے جملے آتے ہیں کچھ کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون, سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے یا ہلاک ہیں یعنی نقصان میں ہیں سوائے عالموں کے. اور فرمایا العالمون کلہم ہلکا الا العاملون, عالم بھی سارے کے سارے بیکار ہیں مگر صرف وہ عالم صحیح ہیں جو عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون, اور عمل کرنے والے بھی سب کے سب بیکار ہیں مگر صرف کون کامیاب ہیں, مخلص لوگ کامیاب ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم, والمخلصون علی خطر عظیم, لیکن مخلص جو ہے وہ بڑے خطرے میں ہیں, کیونکہ اخلاص کے اندر ملاوٹ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. اخلاص کے اندر اللہ تعالی کی رضا کے لیے جو عبادت کی جائے اس کے اندر ملاوٹ شیطان بہت آسانی سے کر دیتا ہے, نفس بہت آسانی سے کر دیتا ہے. اس لیے اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جو بھی نیک عمل کرے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے کرے, مخلوق کو دکھانے کا, مخلوق کو راضی کرنے کا کوئی خیال نہ ہو, حتیٰ کہ حقوق و لیبات بھی انسان جو ادا کرے. آپ اپنے بچوں کا حق ادا کرتے ہیں, معصوم بچے ہیں ان کا آپ حق ادا کر رہے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں جناب ان کو حق اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ یہ بڑے ہوں گے تو میرا حق ادا کریں گے, اور جناب مجھے کھلائیں گے اور پلائیں گے بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے, تو اکثر دیکھا گیا کہ بڑھاپے میں سہارا تو کیا بنتے, کوئی امریکہ چلا جاتا ہے, کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے, ماں باپ کو تھوڑی سی رقم بھیج دیتا ہے, ماں باپ اپنا زندگی گزار لیتے ہیں. وہی بچوں کی خدمت اگر اللہ تعالی کی رضا کے لیے کی جاتی, ان کو لکھانا پڑھانا اگر اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا, ان کو کھلانا اور پلانا اگر اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا, سارا کا سارا عبادت بن جاتا. بیوی کا جو حق ادا کیا جا رہا ہے اگر اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو, بیوی راضی ہو یا ناراض ہو, آپ کوشش کر, آپ نے تو اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے, اس کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے ہمیں سنایا, ہم نے تو اپنے بزرگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں کہ وہ جناب ایک صاحب کو دیر ہو گئی, ولی اللہ تھے, دیر ہو گئی تو گھر پہنچے, بیوی تھی بڑی تیز, بیوی تھے بہت تیز, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں بیویاں ان کی عام طور سے شیر ہو جاتی ہیں, چڑھ جاتی ہیں, اور یہ عربوں کا مقولہ ہے کہ یغلبن الکرام و یغلبہن اللئام, کہ یہ عورتیں جو ہیں شریف آدمیوں پہ چڑھ جاتی ہیں اور جو کمینے ہیں وہ اور ان عورتوں پہ چڑھ جاتے ہیں, یعنی ان پر غالب آ جاتے ہیں. وہ شریف آدمی تھے تو پہنچے دیر سے, تو بیوی نے کہا کہ کہاں سے آئے اس وقت, رات کو کہاں گزاری, کس عورت کے پاس تھے؟ تو کہا بھائی مسجد میں تھا, ماں یہ بات ہو گئی وہ یہ بات ہو گئی. کہا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے, باری رہو, بیٹھے رہے بےچارے, رات کو میں سو گئے. صبح کو جناب جب اذان فجر ہوئی دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بیوی تیرا جو حق تھا میں نے ادا کر دیا, اب اذان فجر ہو رہی ہے, میں اللہ کا حق ادا کرنے مسجد جا رہا ہوں. اب یہ رات بھر جو اس وہاں لیٹے رہے یہ بھی کیا ہو گئی, عبادت ہو گئی رات کل, اس لیے کہ وہ جو لیٹے تھے وہ اپنے آپ کو راضی کرنے یا بیوی کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, تو وہ جو کام ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس لیے سارا کا سارا عبادت ہے. تو حقوق و لیبات بھی جو ادا کیے جائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو عبادات ہیں ان میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اس میں تو مخلوق کا خیال آنا ہی نہیں چاہیے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کو فیصلہ کیا جائے گا, ایک وہ شخص ہوگا جو عالم ہوگا, ایک وہ ہوگا جو شہید ہوگا, ایک وہ ہوگا جو سخی ہوگا. تو عالم سے کہا جائے گا تم نے کیا کیا, وہ کہے گا جی میں نے تیرے راستے میں پڑھایا اور پڑھایا اور قرآن سکھایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے تو یہ سب کام کیا تھا. لیقال انک قال قارئ, اب روایتوں میں لیقال انک عالم, تاکہ تمہیں یہ کہا جائے کہ تم عالم ہو. وقد قیل, وہ تو دنیا میں کہہ دیا گیا, تمہارا مقصد تو حاصل ہو گیا، لوگ تمہاری عزت کرتے تھے، جوتے سیدھے کرتے تھے کہ قاری صاحب، عالم صاحب، تمہارا مقصد تو حاصل ہو گیا، اب کیا لینے آیا ہو؟ چنانچہ حکم ہوگا اس کو جہنم بھیجو. ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، وہ سخی ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا جی آپ نے مجھے دولت دی تھی، میں نے اس کو صبح بھی خرچ کیا، شام بھی خرچ کیا آپ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہماری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ اس لیے خرچ کیا تھا لیقال انک جواد، تاکہ یہ کہا جائے کہ تم بڑے سخی ہو. وقت قیل، وہ تو کہہ دیا گیا، حدیث میں آئے گا اس کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ. ایک اور شخص کو لایا جائے گا، وہ شہید ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان آپ کے راستے میں قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جان قربان کی لیکن اس لیے لیقال انک جری ان، یہ کہا جائے کہ تم بڑے بہادر ہو. وقت قیل، دنیا میں تو کہہ دیا گیا، تمہاری بڑی تعریفیں ہو گئیں، اب یہاں کیا لینے آیا ہو؟ حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں بھیج. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کا کام کیا لیکن نیت خراب تھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی. ابھی میں پڑھ رہا تھا تفسیر قرطبی میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہوت خفیہ سے اللہ کی پناہ مانگو. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شہوت خفیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان یتعلم الرجل ویحب ان یجلس الیہ، کہ آدمی علم حاصل کرے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھیں گے، میں حضرت بن جاؤں گا، شیخ الحدیث بن جاؤں گا، شیخ القرآن بن جاؤں گا، لوگ آ کے میرے پاس بیٹھیں گے، میری عزت کریں گے، میں ان کو بتاؤں گا. فرمایا شہوت خفیہ ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ کام کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے ہے، اس کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے اس کے میرے دوست و بزرگوں کو کام تھوڑا کرنا چاہیے دین کا، مگر اخلاص کے ساتھ جو کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک آدمی 50 رکعتیں پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کون سی فائدہ مند ہے؟ 2 رکعت جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اس نے وہ کیا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور میں یہ تفسیر ابن کثیر بھی لایا تھا، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ تفسیر معرف القرآن میں کہ مسلمانوں میں ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری پہچانی جائے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جہاد میں، تبلیغ میں، تعلیم میں، نماز میں، روزے میں، ان میں اگر مخلوق کو شامل کر لیا، مخلوق کو راضی کرنے کا خیال ہو گیا، یہ شرک آ گیا. جب شرک آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن آدمی آئے گا اور اس کے اعمال لائے جائیں گے، اس عمل کے اندر شرک ہوگا، یعنی اس نے عمل کیا تو تھا اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن مخلوق کو ساتھ شریک کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے تو صرف وہ عمل چاہیے جو خالص میری رضا کے لیے کیا گیا ہو. چنانچہ وہ عمل چھوڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا انا اغن الشرکاء عن الشرک، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، انا اغن الشرکاء عن الشرک، کہ جتنے شرکا ہیں ان میں میں سب سے زیادہ شرک سے مستغنی ہوں، یعنی شرک میں پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو تو صرف وہ عمل چاہیے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنے تصوف کے سلسلے ہیں ان سب کا حاصل کیا ہے؟ ان سب کو حاصل ایک چیز ہے، ان تمام تصوف کے جو سلسلے ہیں ان کا حاصل ایک چیز ہے اور وہ اخلاص للہ. یہ سارے جو بزرگوں محنت کراتے ہیں، رگڑے دیتے ہیں، طرح طرح کے جناب ڈانٹتے ہیں، مقصد ان کا صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ یہ جو عمل نیک کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. جب یہ کام ہو جائے گا تو تھوڑا سا عمل بھی مقبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں. ورنہ بھی آپ پڑھ چکے کہ عالم، قاری، مجاہد، شہید، ان کی نیک اعمال قبول نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس میں شرک آ گیا تھا. کتنا وقت باقی ہے؟ ایک منٹ باقی. البتہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کرے تو اللہ تعالی کے لیے، بعد میں مخلوق جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، وہ ریا کے یا شرک کے اندر داخل نہیں ہے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہوں، میری نیت بالکل اس کو دکھانے کی نہیں ہوتی، لیکن ایک آدمی آتا ہے مجھے اس حالت میں دیکھتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کی فوری خوشخبری ہے. کیا مطلب؟ کہ تم نے عمل تو کیا تھا اللہ تعالی کی رضا کے لیے، بیچ میں بھی کوئی شرک نہیں آیا. جب عمل ختم ہو گیا، کسی نے دیکھ لیا، اس نے تعریف کر دی کہ جی آپ نے بڑا اچھا بیان کر دیا، آپ نے بڑی اچھی نماز پڑھی، آپ نے بہت اچھی قرآت کی، آپ نے بہت اچھی تبلیغ کی، آپ نے بہت اچھا جہاد کیا. لیکن جس وقت میں آپ وہ عمل کر رہے تھے، اس وقت میں دور دور بھی مخلوق کا خیال نہ ہو، یہ ضروری ہے. صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. ہاں بعد میں اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے تو عمل ختم ہو چکا ہے، پھر اگر کوئی تعریف کرتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے مضر نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مجلس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے دو چیزیں عطا فرما دے، عمل صالح، اخلاص. بلکہ تین چیزیں کر لو، ایمان، عمل صالح اور اخلاص. یہ تین چیزیں ہوں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے یہ تینوں چیزیں عطا فرما دے اور مغفرت کا معاملہ فرما کر بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برحمتك يا ارحم الراحمين.